فصيحا ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر ينصرنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. درود بھیجے بر محمد و آل محمد. خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے کو، اس ملک، اس کائنات کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ، مجالس و ماتم کے ذریعے منور کر سکیں، اور اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس چند دنوں کے اندر آپ کے سامنے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کو خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ کاروان ہے، یہ وہ قیام، یہ وہ تحریک ہے جو انسانیت کو معراج پہ پہنچانے کے لیے آئی، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات سے زیادہ آشنا ہوں، کیونکہ ان حالات کے اندر جو کام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کرنے نکل رہے ہیں اس کی سب سے زیادہ واضح تبیین اور تفسیر خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتے ہیں. لہذا
ضروری ہے کہ ان کلمات کو جانا جائے، وہ کلمات جو تمام کلمات کے امام ہیں، وہ کلمات جو تمام کلمات سے بالا ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات قرآنی کے بعد معصوم کا کلام ہے جو تمام کلمات کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. اور پھر خود اس تحریک کی نسبت بھی دیکھا جائے، بالآخر جو تحریک کا بانی ہے، جو تحریک کا رہبر ہے، وہ اپنی تحریک کے اہداف کو زیادہ واضح انداز میں بیان کر سکتا ہے. ہم دور سے بیٹھ کے تحریریں کرتے رہے، جب تک خود سید الشہداء کے کلمات سے آشنا نہ ہوں ہم کربلا کے مقصد کو جان نہیں سکتے, اور جب کربلا کے مقصد کو نہیں جانیں گے تو ہم عزاداری سید الشہداء کے یعنی یاد کربلا کے مقصد کو بھی نہیں پہچان سکتے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سید الشہداء کے کلمات کو پہچانیں, سمجھیں اور ان کا مطالعہ کریں. آپ کے سامنے بیان ہوا ایک مقدماتی مدینہ کا جو مرحلہ تھا کہ معاویہ کی موت کے بعد یزید کو حاکم بنایا گیا, امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا, اور اب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس بیعت کے انکار کے بعد مدینہ سے جا رہے ہیں
مکے کی جانب. مکہ کیا ہے؟ مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پورے عالم اسلام سے لوگوں نے ذلحج میں جمع ہونا, اور بالآخر لوگ بیت اللہ میں عمرے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں, لہذا مرکز ہے عالم اسلام کا, ہر شہر ہر علاقے سے لوگوں کا مکے آنا جانا ہے. سید الشہداء مدینے سے نکل کر مدینے سے بڑھ کر ایک اور مرکز جو عالم اسلام کا موجود ہے وہاں پر ہجرت کر رہے ہیں, بیت اللہ جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے. اور اس فلسفہ حج و عمرہ و نماز و صوم و صلات کو لوگوں کو بیان کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ظاہری عبادتیں چلتی رہیں اور روح سے خالی ہو جائیں. لہذا وصیتیں کرتے ہیں, مختلف مقامات پر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں. جناب محمد حنفیہ سے کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ان سے امام نے کیا فرمایا. اسی طرح امیر المومنین کے ایک اور فرزند ہیں عمر اطرف, ان سے بھی یہی بات ہوتی ہے. امام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بیعت نہیں کریں گے, بیعت نہ کریں, لیکن کسی ایک شہر کو ٹھکانہ نہ بنائیں, غیر معروف راستوں سے صحرا و بیابان سے ہوتے ہوئے ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں پہ بیعت کرنا بھی لازمی نہ ہو اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے. اچھا, یہاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں عموماً دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں سید الشہداء کے قیام کی, ایک اہل کوفہ کے خطوط اور دوسری یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ. ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دو کام نہ ہوتے تو امام کا قیام نہیں ہوتا. غور کریں, دیکھیں ابھی جب امام قیام کر رہے ہیں, کل آپ کے سامنے بیان ہوا, ابھی اہل کوفہ کے خطوط نہیں آئے ہیں, امام مدینے سے جا رہے ہیں مکے کی جانب, ابھی کوفہ سے خطوط نہیں آئے ہیں. جب مکے پہنچتے ہیں اور اہل کوفہ تک خبر آتی ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے, اس کی بیعت کا انکار کیا ہے, تو اہل کوفہ جو ہیں وہ خطوط لکھتے ہیں, امام علیہ السلام کی طرف قاصد بھیجتے ہیں, اپنے پیام رسانوں کو بھیجتے ہیں تاکہ امام کو دعوت دی جا سکے کوفے کی جانب. لیکن جب امام مدینہ سے نکل رہے ہیں یہاں پر کوفے والوں کے خطوط نہیں ہیں, اور اگر صرف امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بیعت سے انکار کرنا ہدف ہوتا تو جس طرح جناب محمد حنفیہ نے مشورہ دیا, جس طرح اور لوگ مدینہ کے مشورہ دے رہے تھے کہ کسی ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں بیعت نہ کرنی پڑے, امام کی جان بھی محفوظ رہتی, بیعت بھی نہ کرنی پڑتی, لیکن امام کہاں گئے؟ امام نے اپنا مرکز مکے کو قرار دیا, یعنی اور چیلنج کو بڑھا دیا, مقابلے کو بڑھا دیا, ایک چھوٹے نسبتاً مکے سے کم اہمیت جگہ کے بجائے خود مکے کا انتخاب کیا جہاں پورے عالم اسلام سے لوگوں نے آتے جاتے رہنا ہے, اور حج جب آئے گا تو اب لاکھوں عوام حج کرنے وہاں پر موجود ہوگی, وہاں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنا یہ پیغام سنائیں گے. بس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالآخر بعض مواقع پر یہ مہلک تھے اہل کوفہ کے خط, بعض جگہ انہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی, ان کا ایک اثر تھا امام کی تحریک کے اندر, لیکن یہ بنیادی اثر نہیں تھا. اور اسی طرح یزید کی جانب سے بیعت کا مطالبہ بھی اگر نہ ہوتا تو ہمیں نظر آتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہوتا. کیوں؟ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام کے بعد آپشن بہت زیادہ تھے، نہ بیعت کرتے اور نہ امام کو اپنی جان قربان کرنا پڑتی. اور اس کا مطلب ہے کہ بیعت بھی بنیادی عامل نہیں تھا. وہ کون سے بنیادی عوامل ہیں؟ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مدینے کے واقعات ہو گئے، اب نکلتے وقت یعنی 28 رجب کو، 60 ہجری کی 28 رجب بروز اتوار، جب امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکے کی جانب جا رہے ہیں، امام ایک خط، ایک نامہ بنی ہاشم کے حوالے کر کے جاتے ہیں، جو مدینے کے اندر لوگ موجود ہیں، اور ان کی نمائندگی میں جناب محمد حنفیہ کو یہ خط دے کے جاتے ہیں. یہ پہلا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کا، یعنی پہلا مکتوب نامہ. ابھی تک گفتگو تھی، ابھی تک بیان تھے، مدینہ کے گورنر سے ملاقات تھی، لیکن اب باقاعدہ اپنی مہر کے ساتھ یہ نامہ دے کر جا رہے ہیں بنی ہاشم کو. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین بن علی الى اخیه محمد بن الحنفیہ، کہ یہ میری وصیت ہے، یہ حسین ابن علی کی جانب سے وصیت ہے ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ کو. کیا فرمایا؟ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عنده، کہ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حسین ابن علی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی جانب سے حق کے ساتھ آئے ہیں. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ، اور جنت و جہنم حق ہے. وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور خداوند متعال حشر میں ان تمام افراد کو جو قبر میں ہیں ان کو قبر سے اٹھائے گا. اور اب امام علیہ الصلوۃ والسلام ان جسے ہم تلقین کہتے ہیں، جسے ہم شہادت کہتے ہیں، اس شہادت کے بعد اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں. اور وہ معروف بیان جو ہمیں جگہ جگہ محرم الحرام میں سننے کو ملتا ہے، پوسٹر اس کے نشر کیے جاتے ہیں، لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے. وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، کہ جان لو میں کسی خود پسندی یا تفریح کی خاطر مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی فساد اور ظلم کی خاطر مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں؟ میں کس لیے خروج کر رہا ہوں؟ تاکہ اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کر سکوں. اور آپ کے سامنے گزشتہ سالوں کے اندر بیان ہوا، اصلاح فساد کے مد مقابل ہے. ایک چیز، یہ دین جس خاطر آیا تھا، یہ اسلامی سیاسی نظام جس خاطر تشکیل دیا گیا تھا مدینے کے اندر، اب یہ اپنے ہدف کو کھو چکا ہے. اب یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نزدیک کر رہا ہے، بلکہ اللہ سے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے. اب جب یہ فاسد ہو گیا ہے تو اب اس کی تعمیر کی ضرورت ہے، اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصلاح کرنی ہے. کیسے؟ کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف انجام دوں، میں چاہتا ہوں نہیں عن المنکر انجام دوں. واسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دفعہ مولا کی ذات پہ درود بھیجو. میرے جو ہمسن دوست ہیں اور جو بچے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ آگے آ کے بیٹھ جائیں تو بعد میں بزرگ جو آ رہے ہیں ان کو آسانی ہوگی. تھوڑا تھوڑا ایک دفعہ بر محمد و آل محمد صلوات. اگر آپ لوگ آگے آگے آ جائیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. ایک دفعہ درود بھیجے بر محمد و آل محمد صلوات. دیکھیں یہاں ایک اور بات واضح ہونا ہمارے لیے ضروری ہے جو ہم جانتے ہیں لیکن اس کی تکرار اس کا تذکر دینا بہت اہم. کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ اسیر بسیرت جدی و ابی, بھائی نانا کی سیرت کا ذکر کر دیتے, امیر مومنین کا خاص ذکر کرنا, کیا آیا امیر مومنین کی سیرت اور رسول اللہ کی سیرت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر رسول اللہ کی نسبت مختلف تفاسیر موجود ہیں, خود رسول اللہ کو لے کر مختلف نظریات موجود ہیں. آپ دیکھیں جب خلیفہ دوم کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک شورا تشکیل دی جاتی ہے اور اس کے اندر مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی شامل کیا جاتا ہے, 6 افراد پر مشتمل شورا تھی, آپ لوگ واقف ہیں, اور قانون یہ بنایا گیا تھا کہ اگر برابر ہو جائیں تو جس طرف عبدالرحمن ابن عوف ہوگا کہ جو خلیفہ دوم کا رشتہ دار بھی تھا اس کے ووٹ حساب کیے جائیں گے اور اس کو خلیفہ شمار کر لیا جائے گا. جب امیر المومنین سے یہ آفر کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو خلافت دینے پر تیار ہیں, جب ووٹ برابر ہو جاتے ہیں تو عبدالرحمن ابن عوف مولا علی سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہ خلافت دینے پر تیار ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کتاب اللہ, سنت رسول اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین کی پاسداری کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے. مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار کر دیا. مولا نے کہا کہ میرے لیے قرآن حجت ہے, میرے لیے رسول اللہ کی سیرت حجت ہے, میرے لیے میری اپنی رائے حجت ہے, میں شیخین کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا. 3 مرتبہ عبدالرحمن ابن عوف مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علی اس شرط کے اوپر خلافت کو قبول کر لیں, لیکن امیر المومنین اس شرط کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ بالآخر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ واضح ہے کہ اب رسول اللہ کے جانے کے بعد اتنے اختلافات ہو چکے ہیں, ڈویژن ہو چکی ہیں, رسول اللہ کی سیرت کی تفسیر مختلف ہو رہی ہے, یہاں پر معیار خود علی ہیں رسول اللہ کے بعد, معیار کوئی اور نہیں ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ذہنوں کے اندر اگر رسول اللہ کی کوئی غلط تفسیر موجود ہے تو میں اس کا پابند نہیں ہوں, میں رسول اللہ کی اس صورت کا پابند ہوں جو رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں باقی تھی. لہذا یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ معیار رسول اللہ کے بعد امیر المومنین ہیں, میزان رسول اللہ کے بعد امیر المومنین ہیں. جناب ابان ابن تغلب چند ائمہ کے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں امام باقر سے روایت ہے کہ امام ان کو حکم دیتے ہیں کہ اے ابان مسجد مدینہ میں بیٹھو اور فتاوی دو, میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ تم جیسے ہمارے شیعہ ہوں. وہ ابان محفل ان کی یعنی مجلس جہاں وہ درس دیا کرتے تھے, جہاں روایات بیان کیا کرتے تھے, فقیہ ابان ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد کتنے افراد تھے جنہوں نے علی کا ساتھ دیا؟ کہتے ہیں قال یا ابا سعید اخبرنی کم شہید ہمارا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بعد النبی, کتنے لوگ تھے جو علی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ ابان سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں گویا تم یہ جاننا چاہتے ہو, انت عرف فضل علی ابن ابی طالب من تبعہ من اصحاب رسول اللہ, کہ تم کس نے علی کا ساتھ دیا اس بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتے ہو کہ علی کی باقیوں پر فضیلت تھی یا نہیں تھی. معیار کیا ہے؟ معیار کوئی اور ہے, معیار تمہارے لیے علی نہیں ہے. تم علی کو پرکھنا چاہتے ہو کسی اور معیار کے اوپر؟ جان لو واللہ ما عرفنا فضلہم الا باتباعہم ایہ, کہ جان لو اگر ہم سلمان کو مانتے ہیں, اگر ہم ابو ذر کو مانتے ہیں, اگر ہم مقداد کو مانتے ہیں, اگر ہم ان اصحاب کو مانتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ انہوں نے علی کی اتباع کی, نہیں کہ انہوں نے علی کا ساتھ دیا تو ہم علی کو حق جان رہے ہیں, نہیں. انہوں نے علی کا ساتھ دیا تو ہم ان کو حق جان رہے ہیں. علی کے لیے کوئی اور چیز معیار نہیں ہے, معیار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا امام واضح طور پر یہ موقف اپنا اس مکتوب حالت کے اندر اپنی مہر کے ساتھ اہل مدینہ کو دے کر جا رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق. اب اگر میری دعوت کے اوپر, دیکھو میں جا رہا ہوں, اب اگر کوئی میری دعوت پر لبیک کہے تو اس نے حق پر لبیک کہا, اس نے پروردگار عالم کی آواز پر لبیک کہا. ومن رد علی ھذا اصبر حتى یقضی اللہ بینی وبین القوم وهو خیر الحاکمین. اور اگر کسی نے میری دعوت پر لبیک نہیں کہا, کسی نے میری دعوت کو رد کر دیا, تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ بنی ہاشم کو وصیت کر کے جا رہا. بالآخر آئمہ کی اولاد کے اندر تشکیک ہے, درجات ہیں. حسین ابن علی آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اپنی جگہ, لیکن علی کے سارے بیٹے عباس نہیں ہیں. فرق ہے, ایک مقام دکھا دے جہاں حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا مشورہ دیا ہو, کوئی ایسی رائے دی ہو جو مولا کی رائے نہ ہو. لیکن باقی افراد ہیں, امیر المومنین کے فرزند ہیں, محبت رکھتے ہیں, الفت رکھتے ہیں, اہمیت جانتے ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ یہ ہمارا صرف بھائی نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, یہ رسول اللہ کا فرزند ہے. جس طرح امیر المومنین نے مختلف مقامات کے اوپر بیان کیا کہ دیکھو یہ میرا بیٹے نہیں ہے حسن حسین, یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. یاد ہے سب برابر نہیں ہیں. اور جگہ یہ وصیت کس کو کر کے جا رہے ہیں؟ بنی ہاشم کو کہہ رہے ہیں, امیر المومنین کے فرزندوں کو مخاطب ہے کہ دیکھو اگر میری آواز پر لبیک کہو گے اور میں بیان کروں گا کہ مکے پہنچ کر پھر امام نے ایک نامہ لکھا جس میں بعض بنی ہاشم نے اس وقت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی میت کو اختیار کیا اور مدینہ سے مکے آئے. فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر میرا ساتھ دیا تو ساتھ دینا سزاوار ہے کیونکہ حق یہی ہے, لیکن اگر میری آواز پہ لبیک نہ کہا تو میں انتظار کروں گا, صبر کروں گا کہ روز قیامت خدا نے متعال ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے. وہذہ وصیتی الیک یا اخی, ہے میرے بھائی یہ میری آپ کو وصیت ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب. یہ واضح ہو رہا ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کس مقصد کی خاطر نکل رہے ہیں, اور یہ ایسا قانون بیان کر رہے ہیں کہ نہ اس کے اندر بیعت کا ذکر ہے, اور اہل کوفہ کے خطوط تو ابھی آئے نہیں ہیں. ہم کہیں نہیں کہہ رہے کہ میں یزید کی بیعت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, نہیں, یہ امت اتنی فاسد ہو چکی ہے اس امت کی اصلاح ضروری ہے, اور اگر اصلاح نہ کی تو کیا ہوگا؟ 124,000 انبیاء کی محنت, رسول اللہ کی رسالت, میرے بابا کی ولایت ضائع کر دی جائے گی. لہذا اس کو بچانا ضروری ہے, اور یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے, خالی سید الشہداء کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سید الشہداء سے حکم خاص نہیں ہے. ہاں بعض مقامات ہیں, بعض مراتب ایسے ہیں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پہ ان کو خاص حکم دیا گیا, پوری امت کے لیے وہ حکم نہیں ہے. لیکن جب ہم کربلا کی تحریک کو بعنوان نمونہ عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بعنوان تحریک کربلا کے اس واقعے کے خداوند متعال حکم خاص قرار نہیں دے رہا, ورنہ کیوں امام علیہ الصلوۃ والسلام سب کو اس انداز میں دعوت دیں کہ اگر میرا ساتھ نہیں دیا تو گویا تم نے اللہ کا ساتھ نہیں دیا, اللہ کے دین کی مدد نہیں کی. میں عمل المعروف کرنے نکل رہا ہوں, میں نہیں عن المنکر کرنے نکل رہا ہوں, میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں. یہ تو وہ احکام ہیں جس سے قرآن بھرا ہوا ہے, یہ وہ احکام ہیں جو تمام آئمہ نے بیان کیے. حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان احکام کے انجام دینے کا وقت عام پہنچا ہے, لہذا آؤ میرا ساتھ دو. بہت ساری اس فساد کے ذیل میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان ہوا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی امام کے کلمات کے اندر بیان ہوگا کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فساد کو بیان کیا, کیونکہ ہمارے آج دور کے اندر اس دور کے اندر اتنے شبہات رائج کیے جا رہے ہیں اور اچھے انداز میں رائج کیے جاتے ہیں. مطلب کوئی اسلامی تحریک نہیں تھی, انسانی تحریک تھی. آیا اسلام انسانیت سے ہٹ کر کچھ ہے؟ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یزید کے فسق و فجور کے بارے میں جب بیان کر رہے ہیں تو اسلامی احکام کی بات نہیں کر رہے, جب کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا, سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, یہ اسلام کے خاص احکامات نہیں ہیں. اور آیا ان سب کی حفاظت امت کے ایک ایک فرد کا اس کے اوپر واجب نہیں ہے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا. بے عین ہی یہی کلمات سید الشہداء نے خطبہ منیٰ یعنی 2 سال قبل, جب معاویہ زندہ ہے حاکم شام ابھی حکومت کر رہا ہے, اس وقت بیان کیے تھے. اور اب امام علیہ الصلاۃ والسلام اس مکتوب کے بعد مدینہ سے نکلتے ہیں. 28 رجب بروز اتوار سید الشہداء مدینہ سے نکلے اور 3 شعبان بروز جمعرات سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام مکے پہنچتے ہیں. اور پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم کو دوبارہ خط لکھا جاتا ہے. ایک دفعہ درود بھیجے بل محمد و آل محمد. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی ومن قبله من بنی ہاشم. حسین ابن علی کی جانب سے محمد ابن علی یعنی محمد حنفیہ اور بنی ہاشم کے دیگر افراد جو ابھی مدینے کے اندر رہ گئے ہیں, حسین ابن علی کے ساتھ نہیں آئے ہیں, میں ان کو یہ پیغام بھیج رہا ہوں. اما بعد فانا من لحق بی استشهد. جان لو جو مجھ سے ملحق ہو گیا, جو میرے لشکر میں آ گیا, وہ شہید کر دیا جائے گا. لیکن ومن تخلف لم يدرك الفتح. لیکن اگر میرا ساتھ نہ دیا تو گمان نہ کرنا کہ کامیاب ہو جاؤ گے. جس نے میرا ساتھ دیا کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتا. امام واضح بیان کر رہے ہیں کئی مقامات کے اوپر. ہدف صرف حکومت نہیں تھا, ممکن تھا کہ اس ہدف کے حصول کے اندر نتیجے کے طور پر حکومت مل جائے. لیکن اگر حکومت کا ہدف ہوتا تو جب سید الشہداء کو نظر آ رہا ہے کہ اب حالات ایسے ہو گئے کہ حکومت ممکن نہیں ہے حاصل کی جائے, تو یہاں سید الشہداء کو پلٹ جانا چاہیے تھا. اور خود بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں جس راستے پر اب نکل پڑا ہوں, یہاں صرف شہادت نظر آ رہی ہے, لیکن یہ ایسا واجب ہے, ایک ایسی ذمہ داری ہے, چاہے قربان ہو جایا جائے لیکن اس واجب کو انجام دینا ہے. وہ واجب کیا ہے؟ وہ واجب اصلاح امت, وہ واجب امر بالمعروف, وہ واجب نہیں عن المنکر. امام مکے میں آ گئے. مکے میں آتے ہیں مختلف لوگوں کو پھر دعوتیں دے رہے ہیں. یزید نے جب ولید ابن عتبہ کو نامہ لکھا تھا کہ ان 3 افراد سے فوراً بیعت طلب کرو اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر دو. کون تھے؟ ایک سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام, ایک عبداللہ ابن زبیر اور ایک عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن زبیر اور سید الشہداء تو وہاں مسجد میں موجود تھے جب یہ نامہ آیا, لیکن عبداللہ ابن عمر مکے پہلے پہنچ چکے تھے. سید الشہداء نے اس نامے کو سنا اور گئے ولید کے دربار میں, جو کل آپ کے سامنے بیان ہوا. لیکن عبداللہ ابن زبیر یہ خوف کا شکار ہوئے اور ایک غیر معروف راستے سے ہوتے ہوئے مکے فرار کر گئے. اپنے موقف کو واضح نہیں کیا اور عبداللہ ابن عمر پہلے سے وہاں موجود تھے. شہداء مکے پہنچتے ہیں تو اب عبداللہ ابن عمر مدینہ واپس لوٹ رہے ہیں. جاتے جاتے ملاقات ہوتی ہے. عجیب عبرت کی داستان ہے, بالخصوص یہ شخص اور باقی دیگر افراد جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن 2 طرح کے افراد تھے نا. ایک بات یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیعت سے فرار اختیار کریں, بیعت بھی نہ کریں لیکن قیام بھی نہ کریں, لڑائی بھی نہ کریں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں. لیکن بعض ایسے افراد تھے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو یزید کی بیعت کا مشورہ دے رہے تھے, اور یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ جانتے نہیں تھے, یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے رسول اللہ سے احادیث نہیں سنی تھی, یہ اصحاب رسول تھے, سب جانتے تھے اور بیان کر رہے تھے سید الشہداء کو. ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر, خلیفہ دوم کا بیٹا, بڑی شخصیت سمجھی جاتی تھی اس وقت, بالآخر رسول اللہ کو دیکھا تھا, روایتیں نقل کرتے تھے, امام کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کسی بھی طرح یزید کے خلاف قیام نہ کریں, آپ کو صلح کا مشورہ دوں گا, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے میرے حسین کا ساتھ نہ دیا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اب دیکھیں خود گواہی دے رہے ہیں, رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں کہ اگر حسین کا ساتھ نہ دیا تو اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اور خود سید الشہداء نے انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہ دیا ان کے لیے. اب یہ خود بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ حسین میں مشورہ دے رہا ہوں یزید کا بیعت, یزید کی بیعت کر لیں کیونکہ نتیجہ آپ کے قتل کے اوپر ہے اور میں نہیں چاہتا آپ قتل ہوں, میں نہیں چاہتا رسول اللہ کی یہ نشانی اس دنیا سے چلے جائے. آپ اگر قیام کریں گے تو آدھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, آدھے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے, بالآخر مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا, آپ سبب بنیں گے کہ آپ کے قیام کے نتیجے میں مسلمان مارے جائیں, لہذا میں مشورہ دوں گا کہ بیعت کر لیں. آدھے مسلمانوں نے تو ویسے ہی بیعت کر لی ہے, پیسہ یزید کے پاس ہے, حکومت یزید کے پاس ہے, آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ بیعت کر لیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام انکار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو جان لو یہ دنیا اتنی پست ہے, اتنی پست ہے کہ اللہ کے نبی یحییٰ ابن زکریہ کا سر کاٹ کر ایک فاحشہ بدکار عورت کے لیے تحفے میں بھیج دیا جاتا ہے. یہ اتنی پست دنیا ہے کہ بنی اسرائیل صبح سے شام تک 70 انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے اور اس کے بعد کھانے پینے ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. امام کیا بتائیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھو یہ دنیا جس کی لالچ کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو, یہ دنیا اگر اس قابل ہوتی کہ اس کے اندر جیا جائے تو یہ حق سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں کو ہوتا, لیکن کیا ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ, ایک ایک دن کے اندر 70 نبیوں کو قتل کیا جاتا تھا. لہذا جان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ مہلت جس طرح بنی اسرائیل کو دی, در حقیقت عذاب نہ دینا نہیں تھا, یہ مہلت تھی جس کے بعد خداوند متعال نے شدید عذاب ان کے اوپر نازل کیا. اب جب عبداللہ ابن عمر دیکھتا ہے کہ بھائی امام اس کی مشورے کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور خود بھی فرار اختیار کرنا چاہتا تھا, کہتے ہیں اب آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو آخری مرتبہ اپنے جانے سے پہلے مجھے اس جگہ کے بوسے لینے کی توفیق عطا کریں کہ جہاں رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے. ساتھ نہیں دے رہا, جانتا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پر جا رہے ہیں رسول اللہ کے مطابق شہید کر دیے جائیں گے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ جس نے ساتھ نہ دیا وہ اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوگا. اہمیت بھی جانتا ہے, گریہ کرتا ہے امام کے سینہ اقدس پر جہاں رسول اللہ بوسے لیے کرتے تھے, 3 مرتبہ بوسے لیتا ہے, حسین کو خدا حافظ کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کی امانت میں دیا, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ساتھ نہیں دیتا. اللہ کیا انجام دکھاتا اسی دنیا کے اندر, کون ہے؟ دیکھیں یہ عام افراد نہیں تھے, ہم کیونکہ زمانہ اتنا فاصلہ آ چکا ہے, جو شخصیات ہمارے لیے حق و باطل کے اندر واضح ہو گئی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی اچھائی نہیں تھی, بہت ہی ظاہری طور پر یہ فاسق و فاجر افراد تھے. نہیں, یہ ظاہری طور پر ہم سے زیادہ متدین افراد تھے, لیکن اللہ کے ولی کا ساتھ چھوڑ دیا. بس ایک چیز ہمارے مد نظر رہے کہ صرف جاننا ہمیشہ کامیابی کا نتیجہ نہیں نکلتا. کہ اگر آپ ایک چیز جانتے ہیں تو آپ یقینا اس جاننے پر عمل بھی کریں گے. بعض دفعہ انسان جانتے بوجھتے غلط قدم اٹھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, اس کا نفس احکام الہی کا پابند نہیں ہوتا, وہ اخلاقی رضائل سے پر ہو چکا ہوتا ہے. لہذا ہمیں حکم دیا گیا کہ دیکھو اپنے آپ کو پاک کرو. یہ گریہ یہ توسل اس لیے ہے تاکہ تمہارے دل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ جائیں. صرف ظاہری عبادات کے اوپر اکتفا نہیں کرنا, اپنا رابطہ بناؤ اولیاء الہی سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں انسان اور اللہ کے ولی کے بیچ میں آ کر حائل بن جاتی ہیں, جانے نہیں دیتی اس کو اللہ کے ولی کی جانب. اگر انسان ان کو ایسے ہی نظر انداز کرتا رہے اور یہ بڑھتی جائے تو ایک موقع ایسا آتا ہے ہر چیز جانتے بوجھتے انسان اللہ کے ولی کی مدد و نصرت نہیں کرتا. دیکھیں جانتا تھا, بہانے کتنے تھے, امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا, لیکن نہیں, خود اس کا سابقہ اس کا لاحقہ عجیب ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ مولا کی ذات کے اوپر درود بھیجے بل محمد اس خلافت کے سلسلے کے اندر, اس ظاہری خلافت کے اندر سب سے زیادہ اگر کہیں امت جمع نظر آئی تو امیر المومنین کی ظاہری خلافت. لیکن وہاں پر سات افراد نے بیعت نہیں کی, جن میں سے ایک عبداللہ ابن عمر. پوری امت ایک جگہ ہے. یہ وہ نہیں ہے جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں, ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے. جو کوئی عالم اسلام میں تھا, خصوصا مدینہ میں موجود تھا, یہ سب علی کی بیعت کر چکے تھے. سات افراد نے بیعت نہیں کی, ایک عبداللہ ابن عمر. جناب مالک اشتر نے مولا سے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ابھی ان کو لا کے ان سے بیعت کروا لیتے. مولا نے بولا نہیں, میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میری بیعت کرے, جس کو جو راستہ انتخاب کرنا ہے اختیار کرے. اور مولا کے اس مہلت دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ پلان کرنے لگے مکے میں جا کر کہ امیر المومنین کی حکومت کے خلاف بغاوت کی جائے. اس وقت امیر المومنین نے اپنے افراد کو بھیجا اور پھر ان کا یہ پلان مکے کے اندر ناکام ہوا. لیکن آخر وقت تک اس شخص نے بیعت نہیں کی. اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد جب صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام برقرار ہوئی تو فوراً حاکم شام معاویہ کی بیعت کر لی. پہلے کیا بہانہ تھا کہ جب تک سب نہیں کریں گے, سب نے تو کر لی, سات افراد بچے تھے. بہانہ کیا دے رہا تھا کہ جب تک سب نہیں آئیں گے. دیکھیں ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک کوئی نہ نکلے, جب تک اکثریت نہ نکلے ہم خامخا آ کر پھنس جائیں گے. تقریباً ملتی جلتی کیفیت تھی ہماری کہ جب تک سب نہیں آئیں گے, سب تو آ چکے ہیں, بہانہ ہے. سات افراد تو کوئی ان لاکھوں کی آبادی کے اندر کوئی حساب نہیں ہوتا. کہتے ہیں نہیں, جب تک سب نہیں آئیں گے بیعت نہیں کروں گا. اور نہیں کی. معاویہ کی آئے, سب نے بیعت کر لی تھی؟ نہیں, لیکن وہاں تو بیعت کر لی. اور جب معاویہ اپنے جانے سے پہلے یزید کی خلافت کے لیے فضا ہموار کرتا ہے, جو کل آپ کے سامنے بیان ہوا, وہاں پر عبداللہ ابن عمر دوبارہ مخالفت کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط طریقہ ہے اور میں مخالفت کرتا ہوں اور میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی. ابھی معاویہ زندہ ہے, یزید سے گفتگو ہو رہی ہے معاویہ کی اور کہتا ہے کہ بھائی یہ افراد کس کس نے بیعت نہیں کی ہے, کون حامی ہے, کون مخالف ہے. عبداللہ ابن عمر کا ذکر آتا ہے تو معاویہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں پریشان مت ہو, یہ ہمارے ہیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, نہ ان کو اپنے سے دور کرو نہ کوئی زبردستی کرو. اور یہ نتیجہ نکلا عین اس وقت جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں, عبداللہ ابن عمر یزید کی بیعت کر لیتا ہے. اور بعد میں جب مدینہ میں بغاوت ہوتی ہے, واقعہ ہجلہ پیش آتا ہے, وہ تمام واقعات, یہاں پر بھی یزید کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد عبد الملک ابن مروان کا جب دور آتا ہے اور وہ حجاج کو اپنا ایک نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجتا ہے, عبداللہ ابن عمر اسی رات جس دن حجاج ابن یوسف آیا اسی رات پہنچتا ہے اس کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ میں نے بیعت کرنی ہے. حجاج تھکا ہوا تھا لیکن ان کی فطرت سے واقف تھا, کہتا ہے کہ کل آ جانا ابھی آرام کا وقت ہے. کہتا ہے نہیں, اب دیکھیں جب انسان دین کو صحیح نہ سمجھے, روح سے واقف نہ ہو, تو کہاں قرآنی آیات و سنت کا استدلال لے کر آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. کہتا ہے حجاج میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی اپنے رہبر و امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا, اگر کوئی اب کسی امام کی بیعت میں نہ ہو اور وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. تم کل آنے کا کہہ رہے ہو, اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں کل رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ دیکھ رہے انسان, یعنی جو خود اس نے رسول اللہ سے نقل کیا تھا کہ اگر حسین کا ساتھ نہیں دو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے, ساتھ نہیں دیا. حجاج نے کیا کیا؟ حجاج جانتا تھا نا, حجاج لیٹا ہوا تھا, اپنے پاؤں کو چادر سے باہر نکالتا ہے کہ میرے پاؤں کے اوپر بیعت کر کے اسی پاؤں کو چوم لو, اور یہ شخص یہ کام انجام دیتا ہے. کون ہے؟ صحابی ہے, رسول ہے, رسول اللہ سے روایات نقل کرنے والا ہے. انسان تصور کرے کہ اگر اللہ کے ولی کا ساتھ نہ دے تو خداوند متعال اس دنیا کے اندر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. آئے ایک اور مرحلے پر. اب جب یہ فضا فراہم ہو گئی, اہل کوفہ کے خطوط آنا شروع ہوئے سید الشہداء کے پاس کہ ہمیں سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. وَلَيْسَ لَنَا الْإِمَامُ عَجَّلْ لَنَا عَجَّلْ إِلَيْنَا, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہمارا کوئی حاکم و رہبر نہیں ہے. جو حاکم و رہبر و امام تھا, جو خلیفہ کا نمائندہ تھا, ہم نے اس کا انکار کر دیا, ہم اس کی نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتے, ہم اس کی نماز عید کے اندر شرکت نہیں کرتے, آپ آئے ہمارے امام و حاکم بنے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. 18,000 کی تعداد خطوط کی آئی, اور جب آخری خط جناب ہانی اور جناب سعید کے توسل سے سید الشہداء تک پہنچا تو سید الشہداء نے اب اہل کوفہ کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا کہ مجھے آپ کے یہ خطوط ملے, من الحسین ابن علی الى ملء من المؤمنین والمسلمین, مجھے آپ کے یہ خطوط ملے اور اب میں آپ کے جواب میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں. اما بعد فان هانيا وسعيدا قدم علي بكتبكم وكان اخر من قدم علي من رسلكم وقد فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم ومقاله جلكم انه ليس لنا ليس علينا امام فاقبل لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق. کہ مجھے تمہارے یہ خطوط ملے اور یہ آخری خطوط جو ہانی و سعید کے توسط سے مجھ تک پہنچے, میں تمہاری بات سمجھ گیا, تم نے کہا کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت و حق کی بنیاد کے اوپر جمع کرے, لہذا وقد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی, میں اب اپنے بھائی اپنے چچا زاد اور اہل بیت میں سے میرے معتقد ترین فرد کو تمہاری جانب بھیج رہا ہوں. وَأَمَرْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيَّ بِخَالِكُمْ وَأَمْرِكُمْ وَرَأْيِكُمْ فَإِنْ كَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيَ مَلَائِكُمْ وَذَوِي الْفَضْلِ وَالْحِجَّةِ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدِمَ عَلَيَّ بِهِ رُسُلُكُمْ وَقَرَأْتُ فِي كُتُبِكُمْ أَقْدَمَ عَلَيْكُمْ وَشِيكًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اور اگر یہ مسلم مجھے وہاں جا کر تمہارے حالات کی خبر دیتا ہے, تمہاری رائے کی خبر دیتا ہے, اور حالات بتاتے ہیں کہ جیسا تم بتا رہے ہو ویسے ہی حالات ہیں, تو جان لو کہ میں تمہاری طرف جلد سفر کروں گا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو امام کون ہوتا ہے, فَالْأَمْرِ مَلْ امام, میری عمر کی قسم, میری جان کی قسم, امام کون ہے؟ العامل بالکتاب, مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات اللہ. کہ جان لو امام کون ہوتا ہے, امام وہ ہوتا ہے جو پروردگار کی کتاب کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہو, والآخذ بالقسط اور عدالت کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہو, عدالت کو تھامے رکھے, ظلم و بربریت نہ کرے, والدائن بالحق
اور حق پر عمل پیرا ہو, والحابس نفسہ علی ذات اللہ, اور پروردگار کا مطیع ہو. یہ ہوتا ہے امام. کس کو بھیج رہے ہیں؟ اہل کوفہ کی طرف, مسلم ابن عقیل. دیکھیں اور بھی بنی ہاشم کے افراد کا ذکر آیا, کہاں مسلم, کہاں باقی افراد. کیا فرمانے؟ اخی وابن عمی, سگے بھائی تو نہیں ہے. سب سے پہلے بولا بھائی ہے میرا, پھر بولا میرا چچا زاد بھائی ہے, اور پھر فرماتے ہیں وثقتی من اہل بیتی, اور میرے اہل بیت میں سے معتمد ترین شخص ہے. کون مسلم؟ رسول اللہ موجود ہیں. لیکن بعض شہداء خود آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ ایسے ہیں کہ جن پر رسول اللہ نے گریہ کیا. رسول اللہ موجود ہیں, امیر المومنین سوال کرتے ہیں, اے رسول اللہ, آیا آپ عقیل سے محبت رکھتے ہیں؟ رسول اللہ کہتے ہیں ہاں علی, میں عقیل سے محبت رکھتا ہوں دو وجوہات کی بنیاد پر. ایک, خود عقیل مجھے عزیز ہے, اور دوسرا ابو طالب کو عقیل سے بہت محبت تھی. اور پھر فرماتے ہیں علی, عقیل کا ایک بیٹا تمہارے بیٹے کے اوپر اپنی جان دے دے گا. کون مسلم ابن عقیل جس پر رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں؟ کوئی عام شخص نہیں ہے. لیکن اس مسلم کو بھی امت نے تنہا چھوڑ دیا. کہ مولا کا پیروکار تھا نا, ہدف وہی ہے جو مولا کا ہدف ہے, مقصد وہی جو مولا کا مقصد ہے. لہذا جو پیرو ہوتا ہے, جو مقتدی ہوتا ہے, وہ اپنے مولا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. کتنی شباہتیں ہیں مسلم ابن عقیل کی اپنی مولا کے ساتھ. جب 18,000 لوگوں نے بیعت لے لی, اور مسلم ابن عقیل نے مولا کو خط لکھ دیا کہ مولا کوفہ آمادہ ہیں, جلدی کوفہ آ جاؤ. لیکن اب ایک مرتبہ کوفے کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو, سختیاں بڑھ گئیں, لوگ ایک ایک کر کر مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہانی کو قتل کرنے کی خبر مسلم تک پہنچی. مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں 30 افراد, 18,000 نے بیعت کی تھی, اور یہ پہلی بیعت ہے جس کے تعداد کو نقل کیا گیا ہے کہ 18,000 تھی. بعد میں کتنے لوگ آئے نہیں معلوم. 30 افراد مسجد میں ساتھ ہیں. مسلم مسجد سے نکلتے ہیں, 10 افراد ساتھ ہوتے ہیں. تھوڑا دور آتے ہیں, کوفے کی گلیوں کے اندر مسلم تک و تنہا پھر رہے ہیں. مسافر ہیں, غریب ہیں, جانتے نہیں ہیں کوفے کے راستے. کبھی اس گلی کے اندر, کبھی اس گلی کے اندر. پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. ایک دفعہ تک ہار کر ایک گھر کے سرحانے بیٹھ گئے. ایک خاتون باہر نکلی, دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. مسلم کی جب توجہ گئی, کہا اے مومنہ, اے اللہ کی کنیز, آیا تھوڑا پانی مل جائے گا, بہت پیاس ہے. کہتی ہیں ہاں کیوں نہیں ملے گا. جاتی ہیں پانی لے کر آتی ہیں. مسلم پانی پی لیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں. کہتی ہیں شخص, آیا پانی نہیں پیا؟ کہا ہاں پی لیا. کہا تو جاؤ اپنے گھر کو لوٹو. مسلم خاموش ہے. کہتی ہے اے غریب شخص, اے اجنبی شخص, دیکھو سزاوار نہیں ہے کہ تم میرے گھر کے باہر بیٹھے رہو, جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس. ایک دفعہ مسلم نے سر اٹھا کر کہا, اے بی بی, ارے وہ کہا جائے جس کا کوفے میں کوئی جاننے والا نہ ہو, ارے وہ کہا جائے جس کا کوفے میں گھر نہ ہو, ارے کہاں مسافر ہو, کہاں سے آئے ہو, کون ہو؟ جواب دیا, ارے میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. اس قوم نے جھوٹ کہا, اس قوم نے دھوکہ دیا, آج یہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں. پریشان ہو جاتی ہے, ارے میرے مولا کا سفیر میں نے دروازے پر آیا ہے. دروازہ کھولتی ہے, مسلم کو جگہ دیتی ہے. مسلم اب عبادت میں مشغول ہیں. مسلم عبادت میں مشغول ہے, اب جو صبح نمودار ہونا چاہتی ہے, کیونکہ بیٹا منافق تھا خبر دے دی تھی دربار میں, اب ایک مرتبہ مسلم عبادت میں مشغول ہے, گھوڑوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہے, مسلم سمجھ جاتے ہیں اپنے آپ کو عبادت میں عبادت سے جدا کرتے ہیں, آمادہ ہوتے ہیں جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. ایک مرحلہ وہ آتا ہے, دیکھتے ہیں اس مومنہ کے گھر پر پتھر برسائے جا رہے ہیں, ایک مرتبہ وہ مرحلہ دیکھتے ہیں کہ جب اس مومنہ کے گھر پر آگ پھینکی جا رہی ہے, ارے مسلم سے گوارا نہ ہوا کہ اگر ایک مومنہ گھر میں موجود ہے نہ محرموں کا مجمع, آگ لے کر اس مومنہ کے گھر پر آ جائے, ارے مسلم شاید مدینہ یاد آیا ہو, ارے رسول زادی ہے ایک لشکر آگ لے کر رسول اللہ کی بیٹی کے گھر کو جلا دے آتا ہے, مسلم آبادہ ہوتے ہیں, اب جو نکلتے ہیں جنگ لڑتے ہیں, ایسی جنگ لڑتے ہیں کہ لشکر میں کلبلی مچ جاتی ہے, دوبارہ مزید لشکر کو بلایا جاتا ہے, امیر کہتا ہے, اس گورنر کہتا ہے کہ ارے کیا ہو گیا کتنے لوگ چاہیے, کہتا ہے ارے جس نے جنگ لڑنے بھیجا ہے یہ کوفے کے دکانداروں میں سے نہیں ہے, یہ بنی ہاشم کا جوان ہے, مذاق مت سمجھو, نہیں سنبھال پاتے دھوکے سے امان نامے سے, امان نامے کے بہانے سے مسلم کو گھیرتے ہیں, اب شدت پیاس مسلم کے اوپر طاری ہو گئی, ایک مرتبہ چنگھار کے جو مسلم بیٹھے چاروں طرف سے حملہ ہوا, مسلم کے ہونٹ زخمی ہو گئے, اب مسلم کو گرفتار کر کے دارالعمارہ لے کر جایا جاتا ہے, پیاس کی شدت ہے, اب جو پانی پینا چاہتے ہیں دیکھتے جیسے ہی پانی پینے لگتے ہیں مسلم ہونٹ سے جاری ہوا خون اس پانی کے اندر گر جاتا ہے, پانی نجس ہو جاتا ہے, مسلم نہیں پی پاتے, دو تین مرتبہ یہ کام تکرار ہوتا ہے, پھر مسلم اللہ کا شکر ادا کرتے کر کے کہتے ہیں یقیناً کوئی مصلحت ہے, یقیناً کوئی خیر ہے, ہاں مسلم اللہ چاہتا ہے کہ ارے تم حسین کی طرح پیاسے اس دنیا سے جاؤ, اب مسلم کو گرفتار کر کے دارالعمارہ کی چھت سے جب سر قلم کیا جاتا ہے, ارے یہ پہلا سر ہے جو کوفے سے شام بھیجا گیا, ہاں مسلم کربلا کا پہلا شہید ہے, مسلم تنہا شہید ہے, ارے بالکل اپنے مولا کی طرح, شاید یہی وجہ ہو کہ جب حسین تو وہ تنہا رہ گئے, تب باہر نکلتے ہیں خیمے سے دیکھتے ہیں نہ سیدھے دائیں طرف کوئی ہے نہ بائیں طرف کوئی ہے, ایک مرتبہ صدا دیتے ہیں سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں, اینا اینا مسلم ابن ابی, ارے مسلم کہاں ہو, ہاں مسلم نے عجیب مرحلہ تھا, مسلم جب گرفتار ہوئے نا زاروں قطار گریہ کر رہے تھے, ایک لعین کہتا ہے ارے ایسا کام کیوں کیا تھا کہ جس میں جان دینی پڑے, ارے ایسا رسک کیوں لیا تھا کہ گریا کرنا پڑے, کہتا ہے ارے میں موت سے نہیں ڈرتا, مجھے اپنا خوف نہیں ہے, لیکن ارے تم نے میری بیعت کی میرے ساتھ یہ کر دیا, ارے مجھے خوف ہے حسین زینب ام کلثوم کے ساتھ کوفے آ رہے ہیں, ارے رسول زادیا کوفے کی جانب آ رہی ہے, ارے مجھے خوف ہے تم رسول زادیوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھو گے, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا نے متعال ہمارے اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, خدا نے متعال ہم سب کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو سمجھنے, اس کو صحیح طور پر سمجھنے, اس کی صحیح تفسیر کو جاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خداوند متعال منتقم کربلا بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ہم سب کو ان مومنین کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار عالم اسلام کے خلاف، ملت تشیع کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے، ان سب کو نیست و نابود فرمائے، ہم سب کو ان کے ظلم و بربریت کی مخالفت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے، ہم سب کو اس انقلاب کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، خداوند متعال ان ایام کے صدقے، کربلا والوں کے صدقے، اسیران کربلا کے صدقے، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو مرحومین گزر چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، شہداء کے درجات مزید بلند و بالا فرمائے، ہم سب کا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.